جس کا حسن جس کا اخلاق دوسرے کو مسخر کر لے وہ محبت کا مستحق ہو جاتا. کائنات میں اللہ سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ جس نے یہ ساری تصویریں بنائی ہیں جن نے دنیا میں ہم خوبصورتی کی بنیاد پر پسند کرنے لگتے ہیں, وہ ساری کی ساری بنیادی طور پہ کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ اللہ کی. اس نے یہ خوبصورت ترین تصویریں بنا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا کر پھر بڑے فخر سے کہا کہ میں نے انہیں فی احسن تقویم پیدا کیا, یہ میرے بہترین شاہکار. یہ جہاں پہ آپ حسن دیکھتے ہیں وہ حسن یوسف ہی کیوں نہ ہو, وہ بنایا ہوا کس کا ہے, وہ تصویر خود تراشی کس نے ہے, تو وہ اللہ کو مصور کیا ہوگا. اس نے یہ ساری خوبصورت تصویریں بنا کے اپنے بارے میں اس دن کہا کہ انا المصور, میں مصور. سب سے زیادہ حسین جو نور ہی نور جس سے سارے نور نکلے, اس سے زیادہ بھی خوبصورت ہو سکتا ہے, تو پھر ساری محبتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ وہ اللہ صرف خوبصورت نہیں, وہ تو خوبیوں کا مالک ہے, وہ تو کمالات کا مالک ہے. ہم دنیا میں کسی کے اندر خوبی دیکھتے ہیں, کوئی کمال دیکھتے ہیں, تو اپنا نقد دل فوراً ہارتے ہیں. کمال ہے اس بندے نے یہ کام کمال درجے کا کر دیا. کرسی ذرا رکھوا دے پیچھے. کسی کی آواز اچھی ہو تو ہم اس کی آواز کی تعریف کے اندر لٹو ہوئے جاتے ہیں. کوئی شخص اگر باصلاحیت ہو تو اس کی صلاحیتوں میں قربان ہو جاتے ہیں, اور کوئی انہونیاں کرنی شروع کر دے تو ہم اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ بابا بڑی کرنی والا ہے. اور کوئی چرب زبان گفتگو بڑی عمدہ کر لے تو ہم اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑا کمال کا انسان ہے. پھر اپنی محبتیں ساری کی ساری اس پر نچھاور کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ گفتگو کا انداز کس نے دیا تھا؟ یہ سارا کلام ہے کس کا؟ یہ انداز بھی اس کا, یہ آواز بھی اس کی, یہ قوت بھی اس کی. تو پھر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ کوئی باپ کوئی ماں دودھ پلا دے, پیار کر دے, کوئی ضرورتوں کو پورا کر دے, تو ہمیں ان سے پیار ہو جاتا ہے. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے حقیقی چچا ہو اور ایک گھر کا ملازم ہو, جو زیادہ پیار دے گا وہ ملازم ہی ہو, وہ خونی رشتہ نہ ہو, بچے کا پیار اس سے ہو جاتا ہے اور حقیقی چچا سے پیار نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو عطائیں کرتا ہے, جو نوازتا ہے, جو محبتیں بانٹتا ہے, اس سے پیار ہو جانا ایک فطری بات ہوتی ہے. تو ہمارا یہ سارا پیار ان لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے جو ہمیں پیار دیتے ہیں, جو ہم پہ عنایتیں کرتے ہیں, جو کھانے کو دیتے ہیں, جو رہنے کو دیتے ہیں, جو کمفرٹس زیادہ ہمیں دیں, ہمیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں. یہ سارے کے سارے کمفرٹس, یہ سارے کا سارا پیار جس کا نام الودود ہے, محبت کرنے والا, اس سے زیادہ بھی کوئی پیار دے سکے گا؟ تو تو پھر محبتیں وہ دودھ سے ہونی چاہیے کہ دوسروں کی سے ہونی چاہیے؟ دینے کے والا داتا، جو دیتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے، اور جو کہے کہ میں تمہارا داتا ہوں، وما من دابت اللہ اور اللہ رزقا، کوئی زیرو ایسا نہیں جس کا خوراک میرے ذمہ نہ ہو، سب کو میں دیتا ہوں، انسانوں کو بھی، جنوں کو بھی، چرند پرند اور درندوں کو بھی، حیوانات کو بھی، سمندروں کے اندر بھی اور خشکیوں پر بھی، کیڑے مکوڑوں کو بھی میں دیتا ہوں، سب کو میں دیتا ہوں۔ تو جو سب کو دے پیار اس سے ہونا چاہیے یا کسی اور سے؟ لیکن ہماری تو صورتحال یہ ہے، جو خوبیوں اور کمالات کے اعتبار سے تھوڑی سی حیثیت رکھتا ہے، میں مثال دے دوں کہ وہ پانی پہ چلنے لگ جائے، وہ ہوا میں اڑنے لگ جائے، تو ہم ان کمال کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی گرویدگی کا مرکز بنا لیتے کہ یہ بابا جی بڑے کرنی والے، حالانکہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اڑنے کی قوت تو اللہ نے چیلوں اور کووں کو دے رکھی ہے، چھوٹی سی چڑیا کو دے رکھی ہے، اس میں اس کا کیا کمال؟ کمال تو اس کا جس نے چھوٹی سی چڑیا کو بھی یہ کمال دے دیا۔ اللہ والوں کا سٹائل مختلف ہوتا ہے، کسی کو پانی پہ چلتے دیکھ کر کوئی متاثر ہو جائے تو اسے سمجھا دیتے ہیں، اس میں متاثر ہونے اور اس کے لیے رطب اللسان ہونے اور اس سے محبت کے دعوے کرنے کی کیا تک ہے؟ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ میری بطخ بھی پانی پہ تیر لیتی ہے؟ جس نے بطخ سے لے کر انسان تک کو پانی کے اوپر تیرنا سکھا دیا ہے، اصل محبتوں کا مستحق تو وہ ہے۔ جو ہمیں مال دیتا ہے، میں نے عرض کیا، اس سے محبت ہو جاتی، جو عطائیں کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی، جو ڈالرز دیتا ہے ہمیں اس سے محبت ہوتی، آپ کو اور میرے رزق اور میرے ڈالرز اور میرے ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو پھر محبت ان سے ہونی چاہیے جو ٹکے اور پیسے دیتے ہیں، جو ٹکے اور پیسوں کا خالق ہے۔ اسی بستی کے اندر جب وہ خوشحالیاں رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے وہیں پر اسی بستی میں انہی لوگوں کی موجودگی میں انہی صلاحیتوں کے باوجود وہاں پہ قحط نہیں لے آتا۔ یہ جس کی بنیاد پر کوئی اسباب، جن کی بنیاد پر کوئی آدمی بڑا کام کر لیتا ہے، یہ اسباب بھی کس کے پیدا کردہ ہیں؟ جی اللہ کے۔ تو پھر اسباب کی دنیا میں اگر کوئی طریقے کو اختیار کر کے انہونیاں بھی کر دکھائے، تو ہماری گرویدگی کا مرکز اللہ ہونا چاہیے یا وہ شخص ہونا چاہیے؟ ہماری گرویدگی کا مرکز کوئی اور بن جاتا ہے، حتیٰ کہ جس طرح انسانوں سے محبت ہو جائے تو اسی کیلیبر کا کوئی اور آ جائے تو دوسرے کا تذکرہ ہو تو چہرہ مرجھا سا جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، لیکن اپنے کا تذکرہ آ جائے تو چہرہ بشاشت سے کھل جاتا ہے۔ یہ محبتوں کا تقاضا ہے، جس سے اندر سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بھی آ جائے تو چہرہ کھل اٹھتا ہے، وہ سامنے آ جائے تو یوں لگتا ہے جنت مل گئی۔ دنیا کی چیزیں ہیچ ہوتی ہیں، اگر اللہ سے محبت ہو تو اللہ کا نام آئے تو دلوں کی کیفیتیں بدل جانی چاہیے یا نہیں بدلنی چاہیے؟ ہمیں کس کا نام کہ مالا جپنے کا مزہ آتا ہے اللہ کے کسی اور کی، اور دیکھنے کی تمنا کس کو ہے؟ جس سے پیار ہو جائے اسے دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اور کوئی دوسرا آ جائے تو ناک منہ چڑھاتا ہے انسان۔ اس بستی میں اور ساری بستیوں میں صبح فجر کی نماز میں اس کے گھر میں دیکھنے کے لیے اسے کتنے لوگ پہنچے، ملاقات کے لیے کتنے لوگ پہنچے؟ کبھی بستیوں کے اندر آپ نے جائزہ لیا؟ باقی لوگ کہاں چلے گئے؟ جن سے محبت ہوتی ہے رات کو 10 بجے بھی سونے والا، اپنا جن سے پیار ہوتا ہے اس کی شادی میں رات کو 2 بجے بھی وہیں پر ہوتا ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ابھی چہک رہا ہے، فریش ہے بالکل۔ یہ کیفیت اس محبت کی وجہ سے ہے۔ اور محبوب کبھی پکار لے اور کہہ دے میرے چاہنے والے اتنے بڑے فلان جگہ پہ ملاقات ہوگی، تو آگ اور سمندر کے دریا عبور کر کے بھی کوئی مجنو، کوئی مائی وال، کوئی فرہاد پہنچتا ہے، انہونیاں کر دیتا ہے۔ یہی کیفیت میری اور آپ کی، اور ایک وہ پیار کرنے والا کہتا ہے، رات کے پچھلے پہر آواز دیتا ہے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اسے معاف کر دوں، ہے کوئی اپنی ضرورتوں کا طلبگار کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دوں۔ اس کی آواز پہ کتنے لوگ لبیک کہتے ہیں، مجھ سمیت اس وقت غراب غفلت میں۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی وہاں موجود رہتا ہے، وہاں سے جانے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ یہ گرویدگیوں کا مرکز، وہ تو اللہ کو ہونا چاہیے تھا، اور اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر اپنے اپنے محاذ پہ تو سب کو ڈٹے رہنا چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو مجھ سے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، ذرا ان کے دعووں پہ غور کرو، وہ خود ہی وہ اپنا اگر انالیسس کریں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی اور بستا ہے، اس سے محبت ہو جاتی۔ کسی کے گھر 10-12 سال بچہ نہ ہو، وہ کسی کرنی والے بابا کے پاس چلا جائے اور بابا بچہ دے دے، بابا بچہ دے سکتا ہے؟ تو پھر ساری دنیا ایک طرف، وہ اپنی ساری کمائیاں بھی اس پہ لٹا دیتا ہے کہ بابا جی نے میرے اوپر یہ کرم فرمایا، کام نہیں بن رہا تھا، بابا جی نے کمال کر دیا، میرا کام ہو گیا۔ فلاں گئی تھی اس کا بھی کام ہو گیا، اور فلاں گیا تھا اس کا بھی کام ہو گیا۔ گرویدیوں کا مرکز وہ بابا جی ہو گئے، یہ استحقاق کس کا تھا؟ اور ہو سکتا ہے اس اللہ والے نے کبھی اشارتاً کنایتاً بھی نہ کہا ہو کہ میں تیری گرویدگیوں کا مرکز ہوں اللہ کے مقابلے پر۔ ہو سکتا ہے اس اللہ والے نے اپنے رب سے جو دعا کی اور درخواست کی، اللہ نے اپنے پیارے کی اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے تمہارا کام کر دیا، لیکن کیا اللہ والے نے تمہیں یہ کبھی کہا تھا کہ تم نے اللہ کے بدلے میں مجھ سے پیار کرنا؟ تم بابا جی کو سلام کرنے تو جاؤ اور اللہ کے حضور 5 وقت کی نماز کے لیے بھی نہ جا سکو؟ اشد الحب اللہ، کوئی فکر کے اعتبار سے ہم آہنگی ہو جائے گھر کے چار افراد کے اندر، فرض کیجئے گھر کے اندر پانچ یا چھ افراد رہتے ہیں، ذہنی ہم آہنگی اگر تین کی ہو جائے تو تینوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے، دو کی کم ہوتی ہے، حالانکہ انہیں رشتے دار، ذہنی ہم آہنگی، فکر سچائی اس کی بڑی قوت ہے۔ کسی عالم دین، کسی مفکر، کسی سیاسی رہنما کے ساتھ جب سیٹیں ہیں پیچھے، سیٹیں ہیں پیچھے، ہم آہنگی ہو جاتی ہے، مطابقت ہو جاتی ہے، یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے، تو اس سے تعلق بڑھ جاتا ہے، اور پھر اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ اس وہ ایک حکم جاری کر دے تو جی چاہتا ہے کہ دل و جان سے اس کا کہنا مان لیا جائے۔ پھر لوگ اس کے لیے جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں، دھرنے بھی دیتے ہیں، مارے بھی کھاتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، شہید بھی کہلواتے ہیں۔ اسی شخص کو اگر کہا جائے کہ اللہ کے بندے، یہ سب کچھ جو تجھے عنایت کیا تھا وہ تو اللہ نے کیا تھا، تم جس سیاسی لیڈر، جس مذہبی رہنما کے ساتھ ہم آہنگی کی بنیاد پر محبت کرنے لگے ہو، اس کا تو یہ قول، اس کا تو یہ فعل اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے۔ تو آدمی کہتا ہے سو بار ٹکرائے، میرا تعلق تو اسی سے، وہ اللہ سے تعلق نہیں جوڑتا۔ آپ کہیں گے کہ شاید میں مبالغہ کر رہا ہوں، پاکستان میں تو کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس طرح کی حرکت کرے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اسلامک پنشمنٹس اور بیبرک کہا گیا، اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں، گویا میرے اللہ کو وحشی کہا گیا، تو امت کے ایک بڑے حصے نے اس بات کی پرواہ کی کہ ہمارے اللہ کو وحشی کہہ دیا گیا ہے، ہمارے رسول کی باتوں کو جو انہوں نے عام کی تھی اس کی بنیاد پر انہیں وحشی کہہ دیا گیا ہے، کوئی پرواہ کی؟ وہ آج بھی اس کے نعرے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ اشد حب للہ کون ہے پھر؟ میں خفیہ ملاقاتوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو وہ جو ان کے لیے نعرے لگاتے ہیں، میں تو آپ کی بات کرتا ہوں۔ کس سے محبت کرتے ہو؟ جو کہتا ہے قرآن ایک فرسودہ کتاب ہے، اس پارٹی کے ساتھ محبت، اللہ کے مقابلے پر بھی، اللہ کے مقابلے پر بھی، جس نے کہا کہ سود کے کاروبار کر کے ہم سپریم کورٹ میں جا کے اس بھاری مینڈیٹ نے باقاعدہ اپیل کی، سٹے لیا، کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سٹے دیا جائے۔ اس نواز شریف، اس مسلم لیگ کے، کیا تم زندہ باد کے نعرے نہیں لگاتے؟ حالانکہ اللہ نے تو کتاب میں کہا تھا جو بھی سود کا کاروبار کرے گا، جو بھی سود کا کاروبار کرے گا اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا۔ ہم نے کہا کہ ہمارا محبوب ہے، ہمارا لیڈر ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے تو اللہ کے ساتھ جنگ کرے تب بھی ہم اس کے ساتھ۔ حقوق نسواں کے نام پہ اللہ کے قانون کو بدل ڈالا گیا، اور اسی ملک میں ابھی لوگ موجود ہیں جو اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میرے اور مومنین کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ہم سارے کے سارے کس کو دوست بناتے ہیں؟ غلط کہتے ہیں آپ. رات کی تنہائی میں جب آپ وتر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وتروں میں جو دعا کرتے ہیں، یہ رات کو آخری دعا ہے. اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اس سے وعدے کرتے ہیں، عہد و پیمان باندھتے ہیں. میں آپ کی بات کرتا ہوں، میں دوسروں کی بات کیوں کروں جو میرے سامنے سیکھنے آئے ہیں؟ میں تو ان کی بات کرتا ہوں. آپ سارے لوگ وتر کی نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں، نخلوں و نترکوں میں افجرک. مجھے آپ کی آواز نہیں آئی، آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، نخلوں ہم الگ ہو جاتے ہیں، وہ نترکوں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، میں افجرک، اے اللہ جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ رات کے پچھلے پہر ہم عہد کرتے ہیں، اور ہر روز ہی عہد کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. صبح اٹھ کر دوستیاں اور تعلق کن سے ہوتا ہے؟ نخلوں و نترکوں میں افجرک، جو تیری نافرمانی کرتے ہیں ان سے ہم الگ ہو جاتے ہیں، ان سے ہم ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، ہم ان کو الگ کر دیتے ہیں، ان کا رستہ الگ ہوتا ہے، ہمارا رستہ الگ ہوتا ہے. اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، صبح اٹھ کر نعرے کس کے لگاتے ہیں؟ اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، اپنا ہمسایا، اپنا چچا، اپنا تایا، اپنا ماموں، اپنا دوست اللہ کا نافرمان ہو. تو رات کو کہا تھا نترکو میں افجرک، چھوڑا ہے؟ چھوڑیے اس بات کو بھی. کہا نخلوں و نترکو میں افجرک، ہم الگ ہو جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کا نافرمان. آپ کا اپنا نفس جب آپ کو اللہ کی نافرمانی پہ اکساتا ہے تو اپنے آپ کو کبھی چھوڑا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی گناہ کا کام ہونے لگا، آپ کی نگاہ سے کوئی گناہ کا کام ہونے لگا، آپ پاؤں سے چل کر کہیں گناہ کی طرف جانے لگے تو ہاتھ لرزا، ہانک میں آنسو چھلکے، پاؤں ڈگمگا گئے کہ میں اپنے پیار کرنے والے اللہ کی خلاف ورزی کس منہ سے کروں؟ میرا داتا تھا وہ، میرا مالک آقا اور شہنشاہ تھا وہ، میرا مربی تو وہ. یہ پیار اس سے ہونا تھا. تو پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہے تو یہ بچہ غلط، تو چھوڑ دوں. تو پھر رات کو وعدہ کیوں کیا تھا؟ نماز میں سے اتنا حصہ نکال دو. ہمارا اقتدار پورے کا پورا، پاکستان جب سے بنا الا ماشاء اللہ، سارے کا سارا اقتدار ہماری سیاسی پارٹیاں اور ہمارے سیاسی مچھندر سارے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. آپ کو بھی پتا ہے، آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے انہیں بھگتا ہے. وہ نیک اور صالح ہیں جی؟ تو پھر ان کو ووٹ کیسا، ان سے محبتوں کا اظہار کیسا، ان کے نام کی مالا کیوں جپتے ہو، ان کے جلسوں کے اوپر پیسہ بھی پاس سے لگاتے ہو، وقت بھی لگاتے ہو، جانے بھی کھپاتے ہو، کبھی اللہ کے لیے بھی نکلے، اللہ کو بھی راضی کیا، نعرے لگاتے آوے ہی آوے، آوے ہی آوے. کون لگاتا ہے یہ نعرے؟ وہ خود تو نہیں لگاتے، وہ خود تو نہیں لگواتے کہتے، وہ تو تھوڑا سا مینج کرتے ہیں. نعرے تو آپ لگاتے ہیں، مال تو آپ لگاتے ہیں، وقت تو آپ لگاتے ہیں، اپنی محبتوں کو توڑ دیتے ہیں ان کی خاطر. کبھی اپنی محبتوں کو اس کی خاطر بھی توڑا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. میں نے عرض کیا کہ وہ کسی دوسرے کا تذکرہ ہو تو چہرہ مرجا جاتا ہے اور اپنوں کا تذکرہ ہو تو چہرہ تمتما اٹھتا. اللہ میاں نے کتاب اللہ کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا. اذا ذکر اللہ وحدہ, اگر اکیلے اللہ کا کہیں تذکرہ ہو جائے, اشمعزت قلوب, ان کے دل سکڑ جاتے, مرجھا جاتے. الذین لا یؤمنون بالآخرہ, ان لوگوں کے جن کے دل آخرت پر بھی ایمان نہیں لائے. وَإِذَا ذُكْرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور جب اس کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ ہوتا ہے, وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, تو بشارتوں سے اور بشاشتوں سے ان کے چہرے کھل جاتے. آج ہمارے گھر میں, میں نے آیا تھا آج ہمارے گھر میں, نواز شریف بے نظیر آئی ہے. کیا حال ہوتا ہے ہمارا, بڑا کرنی والا آیا تھا, پھول نچھاور, عطر نچھاور, کیا کچھ کرتے ہیں, ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. یہ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے رہنے کے ادا کس کے لیے تھی, کس کے لیے کرتے ہو, کمر نہیں کرتے. دل اور اللہ کا تذکرہ ہو تو کہتے بندہ ہی بھابی ہے, یہ محبت کرنے والا بندہ نہیں ہے. اور جو اپنے ہم خیال ہوتے ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ بڑا پیار کرنے والا ہے, رسول کا بڑا عاشق ہے. میں کوئی بات سمجھا سکا, جب قرآن حکیم نے خود کہہ دیا ہے, سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی تھی, اذا ذکر اللہ وحدہ اشمعزت قلوب, ان کے دل جو ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں. ہیں اللہ کا تذکرہ صرف, اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ جو کامیابی ہوئی ہے یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے, تو اندر ہی اندر وہ بندہ کل بلاتا رہتا ہے, محنت کر کر کے میں مر گیا, میرا تذکرہ ہی نہیں. کوئی باپ اگر گھر کو اچھا چلاتا ہے تو یہ اپنی ذمہ داری جو پوری عمدہ طریقے سے کر رہا ہو تو کیا اپنے بچے کی تربیت ٹھیک کر لے گا؟ جب تک وہ اوپر والا نہ چاہے, دنیا سارے کے سارے لوگوں کے دل کس کے قبضہ قدرت میں ہیں. تم نے جو تربیت کرنا ہے اس کے اندر تو تم نے اپنے کریکٹر کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے کہ اللہ آپ نے یہ کہا تھا تو میں نے تو یہ کام کر لیا ہے, اس کو بدلنا اور نہ بدلنا تو میرا کام نہیں ہے. اگر بدلا گیا ہے تو اللہ تیرا کرم, کام ہو گیا ہے تو اللہ تیری عنایت, میرے پلے تو کچھ بھی نہیں, میرے پلے تو کچھ بھی نہیں. اور اگر کہہ دیا جائے کہ نہیں یہ سارا کرم اس کا ہے تو انسان اندر ہی اندر خود اپنے بارے میں بھی, دیکھ میں نے اتنی محنت کی, میرا تذکرہ ہی نہیں, سارا نام ہی اللہ کا لے لیا. اللہ اکبر. میں نے کچھ باتوں کو پھیلا کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہماری ساری محبتیں اور گرویدگیاں غیر اللہ کے لیے تو ہیں, اللہ کے لیے اس کی کس قدر شدید عذاب ہونا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کل جب اٹھایا جائے گا تو سارے کلمہ ہونے کی بنیاد پر, پڑھنے کی بنیاد پر کلمہ گو ایک جگہ کھڑے ہوں گے تو زوردار آواز اس دن آ جانی ہے, امتاز والیوم ایہا المجرمون, مجرموں چھانٹ کے الگ ہو جاؤ, مجھے بھی پیار کرتے تھے اور ایسا ہی پیار مخلوق کو بھی کرتے تھے. جیسا مجھے چاہا جانا چاہیے تھا ایسا کسی اور کو بھی چاہتے تھے. اسی کا نام تو شرک, اسی کا نام تو انداز سے محبت. جو اختیارات میرے تھے کسی نے آ کے آپ کو کہا کہ ایک دفعہ مجھے وزیر اعظم بننے دو, میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا. کس طرح بناؤ گے؟ خوشحالیاں لا دوں گا. کیسے لاؤ گے؟ میں سوشل کنٹریکٹ ایک لے کر آیا ہوں. اور اللہ نے کہا کہ خوشحالیاں تو تقوی کی بنیاد پر آتی ہیں, تم میرے قانون کا نفاذ کرو, خوشحالیاں ہم دے دیں گے. ہم نے کس کے کہنے پر عمل کیا؟ اللہ کے قانون کا نفاذ کیا. ہم تو کہتے ہیں پاکستان میں اللہ کا قانون کا نفاذ ہو گیا تو بڑے صاحب ناراض ہو جائیں گے. پاکستانی, تمہاری تو حالت ہی بڑی عجیب ہے. بش کی پالیسیوں پر کسی نے آمننا و صدقنا کہا تو وہ پارٹی امریکہ کے اندر ناکام ہو گئی. غور کیا آپ نے؟ اگلے الیکشن میں کون جیتا؟ بش جیتا کہ دوسرے لوگ جیتے؟ ٹونی نے بش کی پالیسیوں کا اگر حمایت کی اور اس کے ساتھ چلے تو ٹونی اپنے انگلینڈ کے اندر غیر مقبول ہو گیا اور اس کو دوسرا وزیر اعظم دینا پڑا. جس جس ملک کے اندر بھی بش کی حمایت کی گئی وہ اپنوں کے ہاتھوں ذلیل ہو گئے. پاکستانی حکمرانوں کو جانے کب عقل آئے گی. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی لوگ اللہ سے نہیں مجھ سے محبت کرتے, بش سے محبت کرتے, سفید چمڑی والے سے محبت کرتے ہیں. ان کا انالیسس ہے. اگر اس کی خاطر خوش کرنے کے لیے آپ تو اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہفتے کے بعد گھنٹا دے لیں تو بڑا اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتے ہیں. آپ کو کہا جائے کہ آدھا گھنٹہ پہلے آ کے ذرا کرسیاں لگا دینا, آپ کے لیے آنا ممکن نہیں ہے. آپ اپنی نیند نہیں خراب کر سکتے, آرام خراب نہیں کر سکتے اللہ کے لیے, اولاد کو نہیں کہہ سکتے اللہ کے لیے, ہمسائے کو نہیں کہہ سکتے اللہ کے لیے. لیکن جنہوں نے بش کو اللہ کے مقابلے پہ مان لیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جن کو چند لمحے پہلے معصوم کہتے تھے ان بیٹیوں کو بھی حفصہ کے اندر قتل کر نہیں دیا. وہ تو معصوموں کو بھی قتل کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں. ایک دفعہ جس کو چاہا ہے وہ ہاں تو کہے, اس کو بھی قتل کر دیں گے. وہ تو اپنا وقت بھی, اپنا سرمایہ بھی, اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا ہوا ہے. آخرت کے عذاب میں مشرکوں کے ساتھ جب انہیں کھڑا کیا جائے گا اور مشرکوں کو جو عذاب ملے گا وہ عام گناہگاروں جیسا عذاب ہوگا کہ کوئی شدید عذاب ہے؟ کیا ان کے لیے وہی آگ نہیں ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ آگ پاؤں کے تلوے کو چاٹ لے تو سرہنڈیا کی طرح کھولنے لگتا ہو؟ اور اگر کوئی کہے کہ جناب اوپر والی جلد کو جلا دیا جائے تو نیچے والی جلد پر تو آگ ہی نہیں اثر کرتی, تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, ایک پہلی تکلیف ہوگی. تو اللہ قرآن حکیم میں کہتے ہیں کہ ہم ان کی جلدوں کو بدل کر نئی جلدیں دے دیں گے تاکہ ہمارے شدید عذاب کا مزہ چکھ سکے. ہم اس کے بجائے کسی اور کو دوست بنانے, ہم مومنوں کے دوست کی بجائے مومنوں کو دشمن کو دوست بنا لیں, ہم اس کے کہنا مان, جس سے پیار ہو جو اس کا کہنا ماننے کو جی چاہتا کہ نہیں چاہتا, آپ کس کا مانتے؟ ہر امیڈیٹ باس کا, ہر چودھری وڈیرے اور خاقان کا, محلے کا کوئی معزز آپ کے سامنے دعوت لے کر آ جائے کہ ہمارا اتوار کو فلان جگہ پہ درس قرآن ہوگا تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ذرا اس پہ غور کیجئے. علاقے کا صرف اے ایس آئی آ جائے اس کو بھی چھوڑو, خالصتاً صرف پولیس والا آ جائے, سپاہی آ جائے, بوتل بھی پلا رہے ہوتے ہیں, بٹھا بھی رہے ہوتے ہیں, خاطر توازو بھی کر, منہ کے سے ایسے جملے نکالتے ہیں جن سے وہ راضی ہو سکے. یہ حقوق تو میرے اللہ کے تھے, کس کو دے بیٹھے ہو, کس کو دے بیٹھے ہو؟ یہ مقام تو میرے اللہ کا تھا, کس کو دے دیا؟ اللہ کہتے کاش ان ظالموں کو جنہوں نے اپنی ذاتوں پہ شرک کر کے ظلم کر لیا ہے, اس عذاب کو جو انہوں نے اس وقت دیکھ کر سوچنا ہے کاش آج سوچ. اللہ کی بات غلط ہے کہ ان کو شدید عذاب ملنے والا ہے؟ جی تو اگر سچ ہے تو پھر مان لو کہ جو آئندہ ہونے والا ہے اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لو, یقیناً ہوگا. تو کیا اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہو کہ اس آگ میں چلے جاؤ؟ اس دن تو یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ, اس دن وہ بابا جی ساتھ دے دیں گے. آپ سے جب پوچھا جائے کہ سودی بینکنگ کے اندر تم نے ساتھ دیا نواز شریف صاحب کا, تو بلاؤ آج نواز شریف صاحب کو کہ تمہیں عذاب سے بچا لیں, تو آ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, یہ دن تو وہ ہے جب بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا, اپنی ماں سے بھاگ جائے گا, اپنے باپ کو چھوڑ دے گا کہ اللہ یہ میرا باپ مشرق تھا اس کو سزا دے, اس نے مجھے الٹے رستے پہ لگایا, تیرا دین سیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا اس نے. وہ صاحبت ہی اس کی اپنی بیوی سے بھی بھاگ دے گا, وہ بنی اور اپنی اولاد سے بھی بھاگ دے. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, ساری قوت کس کے پاس ہے؟ ان القوت للہ جمیعا, ساری قوت اللہ کے پاس ہے. تم قوت والوں سے ڈرتے ہوئے ان سے محبتوں کا یوں اظہار کرتے ہو کہ تمہاری گگی بن جاتی ہے. منہ سے میں ایک دن ایک تھانے میں گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک صاحب اپنے بچے کو, یہ دن دنوں میں وہ نہیں ہو گیا تھا موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری منع تھی, تو محلے کے اندر سے ہی پولیس والا پکڑ کے لے گیا ڈبل سواری پہ. اب وہ صاحب چھڑانے کے لیے گئے ہوئے ہیں اپنے بیٹے کو, میں شرما رہا تھا کہ اس پولیس والے کے سامنے اس طرح جھگی بندی ہوئی تھی, دونوں ہاتھ جوڑ کر بچے کے لیے چھڑانے کے لیے کوششیں کر رہا تھا. لیکن یہ تو ابھی تمہارے سامنے ہوا ہے, حفظہ میں جب فاسفورس بم پھٹا ہے وہ 16-17 سال کی بچی جس کے پہلے کپڑوں کو آگ لگی ہوگی وہ تڑپی ہوگی, اس کی ساتھی اسے دیکھ رہی ہوں گی. بسم ہو گئی, یہ تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. اس آگ اور اس آگ میں تو فرق ہی بڑا ہے. یہ تو جنرل مشرف صاحب نے اپنا عذاب بھیجا تھا, اور جب اللہ کے عذاب میں جنرل مشرف صاحب پہنچیں گے پھر انہیں کوئی بچائے گا؟ اس دن ان کے سارے اسباب, آج تو آرڈر کرتے ہیں نا, فلاں کو فکس اپ کر دو, فلاں کو قتل کر دو, فلاں کی آواز مجھے رات کو سونے نہیں دیتی, صبح یہ آواز نہیں ہونی چاہیے. وہ فرعون بھٹو بنے, وہ اس کی بیٹی بنے, وہ نواز شریف بنے, وہ کوئی بھی بنے, وہ آج کا مشرف بنے, میرے اللہ کی گرفت سے کیا بچ گیا؟ تو یہ کیسے بچ جائے گا؟ ان القوۃ للہ جمیعا, تم نے کہا کہ میرے کمانڈوز
بڑے زبردست ہیں، اور جب اللہ کے کمانڈو آئیں گے تو ہمیں بچا لیں گے. ان اپنے کمانڈو سے کہنا کہ اس نے بھی کچھ کریں. اللہ کے کمانڈوز تو بڑے سخت ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ کا عذاب تو بڑا سخت. ٹائم دیکھیں ذرا. مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. جنرل صاحب، اس دن یہ سارے آرڈرز کی قوت تم سے چھن چکی ہوگی، اور اس دن اللہ پوچھ رہے ہوں گے حفصہ کی یہ بیٹی بھی آئی ہے زمبن قتلت، کس جرم کی پاداش میں تم نے اسے قتل کیا تھا؟ اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا، اتنا بڑا سانحہ گزر گیا، تمہیں سانپ سونگ گیا اس ڈر سے کہ کہیں جنرل اور اس کی افواج مجھے نقصان نہ دے دیں؟ تمہارے نفع کا مالک کون ہے؟ تمہارے نقصان کا مالک کون ہے؟ تو کس کو سمجھ بیٹھے ہو؟ اس کو اللہ بنا لیا؟ اس دن تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارے پیروں نے، ہمارے علماء نے ہمیں الٹے رستے پہ چلا دیا تھا، ہمیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث علماء نے بنا دیا تھا، آج یہ برات کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ ایک دفعہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم تیری قسم کھا کے کہتے ہیں آئندہ ہم بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں بنیں گے. لانے دن پر جنہوں نے ہمیں ایسا بنایا، ہم تو مسلمان بن کر تیرے پاس آئے. آج میں کسی سے کہتا ہوں نا کہ درس قرآن میں آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب بات تو ٹھیک ہے، اللہ کا کلام ہے، پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، سنیں گے سمجھیں گے تو عمل کا موقع ملے گا، رحمتیں ہوں گی، سب کچھ وہ مانتے ہیں. لیکن کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں، ان کا فرقہ اور ہے، ہمارا فرقہ اور ہے. قیامت کے روز مولوی صاحب تمہیں بھی اور ان کا کہنا ماننے والوں کو بھی اللہ الٹا نہ لٹکا دے گا کہ میرا کلام تھا، تم نے اسے فرقہ کہہ دیا. اور لوگوں کو فرقہ خود بناتے ہو، تو اللہ نے فرقہ بنانے کی اجازت دی ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور اس کو رسول اللہ نے کہا کہ یہ ہے وہ اللہ کی رسی، جمیعا کٹھے ہو کر، کہ دیوبندی الگ اپنی مسجد میں، بریلوی الگ اور اہل حدیث الگ اور شیعہ الگ. کل قیامت کے روز اللہ کو جا کے کیا جواب دو گے؟ پھر جب عذاب دیکھو کہو گے ایک دفعہ بھیج دے، پھر واپسی کا کوئی امکان نہیں، پھر تو سزا ہی ہوگی. منتیں کرو گے، ترلے کرو گے، مان لیے جائیں گے؟ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، یہی ان کے اعمال ان کے لیے اس دن حسرتیں بن جائیں گے. وما ہم بخارجین من النار، اور یہ آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ ہمارے لیڈر ہمیں ایسا کہتے تھے، وہ پولیٹیکل لیڈر ہو، وہ مذہبی لیڈر ہو، اللہ سے ہٹ کر کہے تو ہم اس کی خاطر، اپنے لیڈر کی خاطر، کیا مسجدوں کے امن کو برباد نہیں کرتے؟ تو اللہ نے مسجد کو کے امن کو برباد کرنے کی اجازت دی تھی؟ اس کے مسجد کے احترام کو ملوزے خاطر رکھتے ہیں؟ ایک فرقہ دوسرے فرقے کی مسجد پہ باقاعدہ حملہ کر کے وہاں پہ انسانوں کا کیا قتل نہیں کرتا؟ جب ان سے پوچھا جائے گا ایسا کیوں کرتے ہو، کہے گا کہ ہمارے تو لیڈروں نے کہا تھا. اللہ ایک دفعہ پھر واپس بھیج دے، اب نہیں ایسا کریں گے، لعنت ان لیڈروں پر، اب نہیں کہنا مانیں گے. وقال ربنا وہ کہیں گے کہ ہمارے رب انا اتانا سعادتنا ہم نے اپنے لیڈروں کی بات کو مان لیا تھا وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی بات کو مان لیا تھا اور اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ کبراءنا کے اندر وہ بھی بات شامل ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی ہمارے آباؤ اجداد کیا جھوٹے تھے وہ ساری عمر یہی کرتے رہے کیا اب ہم ان کے خلاف جائیں اور کبراءنا کے اندر وہ بھی ہیں جو اصحاب ثروت ہوتے ہیں جو ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں ہم بھی وہی کرنا شروع کر دیتے ان کی نکالی میں حتیٰ کہ اللہ نے کہا کہ عورت تو نے ساری کے سارے اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا ہے جب تو گھر سے نکلے ایلیٹ کلاس کی لڑکی نکلی ننگے منہ تو ہماری بچی بھی ننگے منہ نکل آئی کہ بڑوں کی بچیاں اس طرح نکل تو انہیں ساری کے سارے اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا ہے جب تو گھر سے نکلے ایلیٹ کلاس کی لڑکی نکلی ننگے منہ تو ہماری بچی بھی ننگے منہ نکل آئی کہ بڑوں کی بچیاں اس طرح نکلتی ہیں تو میں بھی تو بڑوں کی ہوں وہ اپنے آپ کو بڑوں کا ثابت کر رہے ہیں یا ان سے تعلق کے اظہار کے لیے بھی جسے آج کی زبان میں فیشن کہوں اللہ کے حکم کو توڑتے ہوئے ہچکچاتی ہے وہ اس نے بازو ننگے کیے تو اس نے بھی بازو ننگے کر لیے اس نے اپنے گریبان کو اپنے اس کو لمبا کر لیا کھلا کر لیا حتیٰ کہ جسم کے اگلے حصے بھی نظر آنے شروع ہو گئے اسے حیا آئی اس نے بھی ویسا کر لیا کوئی حیا آئی اسے کہ اللہ نے منع کیا تھا اللہ نے تو کہا تھا کہ اس کے رسول نے تو کہا تھا کہ داڑھی رکھنا ہم نے کس کی خاطر منوائی ہے کوئی حیا آئی ہمارے بڑے لوگ ایلیٹ کلاس داڑھی مونڈتی ہے ہم بھی مونڈیں گے بلکہ داڑھی رکھنے والے کو ہم نے چھوٹا چھوٹا سمجھا فضلنا السبیل اے اللہ ہم نے اپنے لیڈروں کی اور بڑوں کی اطاعت کی انہوں نے ہمارے اصل سیدھے راستے سے ہمیں گمراہ کر دیا ہمارے پیروں نے ہمارے بزرگوں نے ہمیں تیری راہ سے ہٹا دیا ربنا اتنی من العذاب اے اللہ کئی گنا بڑھا کر ان کو عذاب دے اس سے وہ یہ کہتے ہیں وَلَعَنْهُمْ كَبِيرًا اور بہت بڑی ان پر لعنت بھیجتے اس دن یہ تباہ کرنے والے انہیں کہہ رہے ہیں الْآخِرُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ یہ جو آج اپنی یاریاں لگاتے ہیں جتھے بناتے ہیں پتا بھی ہے کہ ڈاکٹر عشرت العباد کے اوپر 36 افراد کا قتل ہے لیکن اپنے اقتدار کی خاطر اگر اس سے دوستی کر کے اسے وہاں کا گورنر بنایا جاتا ہے اور دوستیاں کی جاتی ہیں تیری مریدی کی جاتی ہے گٹھ جوڑ کیے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ہماری سیاست ہے دیکھا ہم کتنے کامیاب ہو گئے اللہ کہتے ہیں تمہیں پتا تو اس دن چلے گا جب یہی جس کو آج ساتھی کہتے ہیں یہ ذرا دشمن نکلے گا اور دشمنی کر کے دکھائے گا تجھے یہاں پر نہیں تو میرے پاس آ کے تو یہ کہہ دیں گے کہ اللہ یہ سارے کام اس نے ہم سے لیے تھے اور اس دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ جناب وہ ایک بڑے درویش وزیر اللہ پنجاب میں گزرے ہیں کیا نام ہے جی ان کا غلام حیدر وائی صاحب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں انہوں نے معصوم ترین طبقہ جو طلبا کا ہوتا تھا ان کو اپنے مقاصد کے لیے جب استعمال کیا تو کہا کہ اب ہمارے مخالفوں کے لڑکوں کو قتل کرو ہمارے لیے کام کرو تو کوئی اکرم گجر بن گیا کوئی ریاض فتیانہ بن گیا کوئی سعد رفیق بن گیا کوئی ان کا چیلا چانٹا عابد چودھری بن گیا کوئی آتف چودھری بن گیا ان کے ذریعے قتل کروائے اور پھر کیا انہوں نے जिन्होंने ये सारे कत्ल करवाए थे, इतनी छूट नहीं दे रखी थी? चार थाने को क्या रखा था, ये हमारे आदमी है, खबरदार केस इनके खिलाफ नहीं बनाना। और उन्होंने कहा था कि भाई हम तुम्हें अलग माल नहीं देंगे, हमारे लिए काम करो, डकैतियां करो, राजधानियां करो, जो जी चाहता करो, पुलिस तुम्हें नहीं पूछेगी। इतना फ्री हैंड देने वालों को फिर एक दिन आया उसी शहबाज शरीफ ने पुलिस मुकाबला में मरवा दिया या नहीं मरवाया? ये कभी आपस में दोस्त हो सकते हैं? लोगों तुमसे खेलते हैं, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है। क्या कहीं कहां जाए, किसको चुने? क्या अल्लाह ने बता नहीं दिया क्राइटेरिया? और तुम्हारे लिए तो हुज्जत भी बाकी नहीं रह गई। पाकिस्तान के खुद आइन के तहत 62 और 63 की शिकें बता देती हैं कि तुमने किसको चुनना। हम तो हमारे आइन का हिस्सा है, तो आप ना बदले। किसको नहीं पता कि मेरा MNA, मेरा MPA, मेरा लीडर अभी ये जिन्होंने टकों की खातर, डबल शॉट की खातर स्ट्राइकें की हैं, जलसे जुलूस किए हैं, उनमें से कभी कोई बंदा अल्लाह की खातर भी बाहर निकला है? आपका भाई बड़ी मजेदार बातें करता है। आप मुझे ये बताएं, आपने उनको नेक समझा जो कहता है कि मैं देवबंदी हूं, मैं एक फिरके से तल्लक रखता हूं, वो मुसलमानों का नुमाइंदगी का इस्तेहकाक रखता है, तो क्यों दिया फिर वोट? उसका माजी आपके सामने नहीं है? अभी इकट्ठे होने से पहले आपने क्या खुद वो डीजल के हवाले से कुछ दास्तानें नहीं सुनी थी? तो फिर मुंह थोड़ा जिन्होंने नाल मिलाया, आप बाजार से आलू लेने जाए, आलू 5 दुकानों पर है, किसी का बढ़िया है, किसी का घटिया है, किसी का दरमियाने दर्जे का है, कुछ उससे बेहतर, कुछ उससे कम। किसी का रेट ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का कम, किसी का दरमियाना। आप आलू किससे लेते हैं जी?
जो अच्छे भी हो, कीमत भी कम हो।
आपने कहते हैं जो अच्छे भी हो, कीमत में भी मुनासिब कीमत वाले हो और वो अच्छे भी हो। आपने एग्रीकल्चर के अंदर MSc की हुई है, आपको पता कि ये मीठा है कि नहीं है? या इकोनॉमिक्स के अंदर आपने PhD की हुई है, क्या आपको पता ये रेट ठीक है कि नहीं है? अगर एक आलू खरीदते हुए इतनी कोशिश करते हैं कि ये सारा इल्म ना होने के बावजूद ठीक अपने तजर्बों की बुनियाद पर खरीदते हैं, तो एक MNA, एक MPA, वो वजीर आजम, वो सदर चुनने के लिए इतनी मेहनत भी नहीं कर सकते? और बल्कि जो ज्यादा कलमत बनता है ना, इलेक्शन वाले दिन वोट देने के बजाय घर बैठा होता, और वो बराबर का मुजरिम है अल्लाह के दिन को गालिब ना होने में। क्यों नहीं तूने अपना वजन अल्लाह वालों के पलड़े में डाला? अगर अल्लाह वालों के पलड़े में डाला होता तो आज पाकिस्तान को जिन हालात का सामना है ये हालात रहते? हमने तो अपने लीडरों को और अपने बड़ों को वो मुकाम दे दिया जो दरअसल अल्लाह का है। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। एक बात याद रखें कि कभी भी अल्लाह जल्ला शानहु उम्मत को इस हालत में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि नेक और साले उसमें मौजूद ना हो। जिस दिन यह दिन आएगा उस दिन का नाम क्यामत होगा। ये आपके तौसब और लातलकी की वजह से आपकी ये राय बनती है, अपने गुरूर की वजह से भी ये राय बनती है कि मेरे अलावा दूसरे का कोई अच्छा है ही नहीं। नई एनालिसिस करेंगे तो ये हक और बातल की लड़ाई है, یہ قیامت تک جاری رہنی ہے، حتیٰ کہ دین غالب آ جائے گا، ان لوگوں کے ہاتھوں نہیں آئے گا جو خود غرور اور تکبر میں پڑے ہوں یا توسب کی اینک لگا کر دیکھتے ہوں۔ میرا باپ تو اس پارٹی کے خلاف تھا، کام تو ٹھیک کرتی ہے لیکن اس کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے، ہم ان کو کیوں ووٹ دیں، ووٹ ضائع کرنا۔ میں آپ کی بات سنا رہا ہوں، میں اور آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بھلے میری طرف سے پوری دنیا میں کوئی ووٹ نہ دے، میں نے جس کو اچھا سمجھا میں اس کو ووٹ دے کر میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں۔ میری کامیابیاں کامرانیاں تو اس میں ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، وہ چاہے تو ساری عمر 950 سال دعوت دے۔ حضرت نوح تو ایک بندہ بھی مومن نہ ہو، اور چاہے تو 13 سال محمد بن عبداللہ اور محمد رسول اللہ بن کے، محمد بن عبداللہ بن کے جن کے اندر رہے تھے، جو اسے ذاتی طور پہ جانتے تھے، وہ بھی اس پر ایمان نہ لائیں، اسے مارے پیٹے، اور ایک ان کا غلام مدینے میں چلا جائے، ایک دن میں ہزاروں لوگ مسلمان ہو جائے، یہ تو اس کی مرضی ہے۔ آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، لوگوں کو پکارنا اور بلانا، بس اتنے مکلف ہیں کہ اللہ کہے شاباش تم نے میرے لیے تو کام کر دیا، بس وہ جس نے تیری بات نہیں مانی وہ اپنی سزا پائیں۔ اور اللہ قدردان ہے، اپنے کی محنت کی قدر کرتا، بے قدر ہی نہیں کرتا، وہ بے نیاز ضرور ہے لیکن قدردان ہے، مہربان ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہ مانیں گے ایک دن مان جائیں گے۔ اگر تو اس لیے جاب کر رہے ہیں کہ جناب یہ جاب بڑی پرکشش ہے، پیسے بڑے اچھے ہیں، عزت بڑی ہے، کام سموتھ ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، اگر اس بنیاد پہ کرتے ہیں تو حرام کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی اس لیے کرتا ہے کہ نظریاتی جنگوں میں مورتوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کبھی نظریاتی انقلاب آ بھی جائے تو اسے سبوتاز کر دیتے ہیں، تو یہ کام تو حرام، یہ چیز تو غلط ہے، لیکن اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، میں تو اس کا سپاہی ہوں، جب اسے کوئی سبوتاز کرنا چاہے گا میں اس مورچے پہ بیٹھا اس کی مہارت حاصل کر کے رکھوں گا، اور جب غیر سودی بنیادوں پر کام کا آرڈر آئے گا تو ہم غیر سودی کام کریں گے۔ اس کے لیے اب یہ مورچے پہ بیٹھا سپاہی ہے، اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ میں بات سمجھا سکا جی؟ انہوں نے منع کر دیا، اور 62 کے اندر اس کو پوری طرح ڈیفائن کر دیا ہے، پاکستان کے آئین میں موجود۔ جو اللہ کا وفادار نہیں تمہارا وفادار ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی آدمی کہے جب جس سال یہ 62 کی شک لگی تھی تو لوگوں نے سمجھا شاید حکومت سچ مچ اس پر امپلیمنٹیشن کرے گی، تو میں خود ایک یعنی میرے کانوں میں آج بھی وہ آواز ہے، ایک علاقے میں ناظم کا الیکشن لڑنے کے لیے ایک آدمی کھڑا تھا، تو وہ مسجد میں کھڑا تھا اور اذان سے پہلے مسجد میں آیا ہوا تھا، وہ ٹہلتا رہا، اور اس کے بعد اس نے نماز جب ہو گئی تو مولوی صاحب کو کہنے لگا، مولوی صاحب اور نمازیوں سنو، آپ نے مجھے مسجد دیکھا ہے؟ میں کہا جی دیکھا ہے۔ تو آئین کی شک یہی کہتی ہے کہ جو مسجد میں آئے اس کو ووٹ دینا ہے، میں آیا ہوں، میرا ووٹ پکا ہو گیا۔ وہ ایک غریب سا آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ چودھری صاحب ساری عمر اس سے عیدہ نہیں پڑی ہیں، آج آئے ہو؟ کہا چپ کر ہے کمی، کمی انہوں بولوں نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا۔ کہتا ہے کمیاں نو میں گل کرن دی اجازت نہیں دے سکتا۔ خدا لگتی کہیے وہ مسجد میں گیا تھا، کھڑا تو مسجد میں، تو آپ کے سامنے کس سے اتحاد کرنا ہے، کیا اگر آپ کو پریشر ہوگا کیسے اتحاد کر لیں گے؟ نہیں ہوتا جی پریشر۔ سمیع علیم۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم یا ایوہ الناس یا بھی ہماری زبان کا کلمہ ایوہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں اے کے معنوں میں ارے کے معنوں میں اوے کے معنوں میں ابے کے معنوں میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے الناس ہماری زبان کا کلمہ عامۃ الناس عوام الناس یہ کلمہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو لیکن شروع میں الف لام لگا ہے اے سارے کے سارے لوگو یہ بڑا معنی خیز ہے علی اسلام لگنا کلو واو والی فاخر پہ تو جمع کی علامت ہے اور اصل کلمہ باقی کل ہے اردو میں کہتے ہیں عقل حلال اور عقل حرام معقولات کہتے ہیں کھانے والی چیزوں کو یہ وہی کلمہ ہے آکالا یا کلو آکالا اس نے کھانا کھایا یا کلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا حمزہ کاف اور لام سے یہ کلمہ اگر ہم ڈکشنری سے نکالنا چاہیں تو تب نکلے گا اور اس کا باب ہے ناصارا ینصرو ناصارا ینصرو یہ باب ہے اسی بنیاد پہ اس کہتے آکالا یا کلو وہ کھاتا ہے یا وہ کھائے گا کل کھاؤ یہ فعل امر ہے آپ کہیں گے کہ فعل امر ہے تو اس کے آخر پہ تو لام کے اوپر جزم ہونی چاہیے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اگر جزم کے بعد والے کلمہ اگر واؤ ہو تو جزم کو پیش میں بدل دیتے اگر جزم کے بعد والا کلمہ الف ہو تو عرب اس جزم کو زبر میں بدل دیتے اور اگر جزم کے بعد والا کلمہ یا ہو تو عرب اس جزم کو زیر میں بدل دیتے اس لیے یہاں پہ پیش آگے کیونکہ واو آیا ہے کلو تم سب کھاؤ مما یہ کلمہ دراصل من جمع ماں سے مل کر بنا ہے من کے معنی ہوتے ہیں میں اور ماں جو مما اس میں سے جو کہ دل اور دی فی بھی ہماری زبان کا کلمہ ہم استعمال کریں فی الحال فی الفور فی صد یہ سارے ہماری زبان کے کلمات ہیں فی کا مطلب میں فی صد سو میں فی الفور فی عرض کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے زمین میں اے لوگو سارے کے سارے لوگو کھاؤ جو کچھ ہے زمین میں حلالن وہ حلال ہو طیبن طیب کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں تم سارے لوگوں وہ کھاؤ کھانے میں کوئی اور چیز نہ کھانا وہ حلال اور طیب ہو اس کا خیال رکھ لینا ولا تتبعوا واو بھی ہماری زبان کا کلمہ جی لا بھی ہماری زبان کا کلمہ ولا اور نہ تتبعوا واو الف تو جمع کی علامت اتباع کرنا اردو میں استعمال کرتے ہیں اتباع کرنا یعنی پیروی کرنا تبع یتبعو سمع یسمع اس کا باب ہے تبع اس نے اتباع کی اور اتباع جب کرتے ہیں باب افتعال جب آ جاتا ہے تو اس کے اندر اہتمام کے معنی بھی پائے جاتے ہیں گویا پیروی جو کرنی ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنی ہے اتبعو ولا تتبعو اور نہ اتباع کرو سوچ سمجھ کے اتباع مت کرو خطوات الشیطان یہ کلمہ خطوہ اصل میں خطوہ تھا خطوہ چونکہ آخر پہ گولتے آ گئی تو ہم نے پڑھا تھا گولتے کو کاٹ کے الف اور تا کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ اس کی جمع بن جاتی ہے کیونکہ جتنے کلمات بھی جن کے آخر پہ گول پہ آئے گی وہ مونس ہوتے ہیں، سوائے مردوں کے نام حمزہ اور طلحہ. جو مونس کلمہ ہوگا اس کو جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس گول پہ کو کاٹ دیتے ہیں اور الف اور تے کا اضافہ کر دیتے ہیں. خطوہ کہتے ہیں قدم، خطوہ کہتے ہیں پلاننگ کو، خطوہ کہتے ہیں منصوبے کو. خطوات، منصوبوں، پلاننگ، الشیطان، شیطان کا کلمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. خطوات الشیطان، شیطان کے خطوات، شیطان کے نقش قدم، شیطان کی منصوبہ بندی، شیطان کی پلاننگ کی اتفاق سوچ سمجھ کر مت کرو. انہ ہو، انہ کا مطلب بے شک، انہ ہو یا انہ ہو ہر دوار تم اس کے معنی تو بے شک ہی رہنے. انہ ہو بے شک وہ ہے، لکم تمہارے لیے، عدو عداوت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. عدو کہتے ہیں دشمن کو، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ کلمہ، اور مبین بھی استعمال کرتے ہیں، کھلا کھلا واضح واضح. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہ چلو، اس کی اتباع نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو. اور اس کے معنی، خطوہ کے معنی منصوبہ، پلاننگ، اس کے منصوبوں کے مطابق مت چلو. بڑی اہم بات ہے اس کے اندر. لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ. یہ دعا بھی جو آپ نے ابھی ابھی پڑھی ہے اس میں بھی ہم نے کہا ہے کہ اللہم ارزقنا رزقاً واسعاً، وسیع دینا لیکن حلال، وہ حلال. طیباً، وہ پاکیزہ. یہ حلال اور طیب کیا ہے؟ اے اللہ، ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے مالک، آقا اور شہنشاہ ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. جس کو آپ کی ذات بابرکات کہہ دیں کہ حلال، ہمارے لیے وہ حلال، اور جس کو آپ حرام کہہ دیں وہ ہمارے لیے حرام. اگر آپ کی جناب اس کی حکمت سمجھا دے تو آپ کا انعام، اور اگر آپ صرف حکم دے دیں کہ یہ تمہارے لیے حلال اور یہ تمہارے لیے حرام، اور اس کی حکمت بھی نہ بتائیں، تو اے اللہ ہم آپ کے غلام، ہمارا کام صرف اتباع. جہاں پہ اللہ فرما دے ان کے رسول فرما دے یہ حلال ہے، اور جہاں وہ فرما دے یہ حرام ہے، تو وہاں پر اپنے دماغ کے گھوڑے چلانے کی قطعی اجازت نہیں. اسی کا نام ایمان ہے. الحلال ابین والحرام ابین، اللہ نے حلال بھی واضح کر دیا ہے اور حرام بھی واضح کر دیا. اور جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے، اس کا امکان ہے کہ تمہاری طبیعت اسے نہ چاہتی ہو کھانے کو، تو نہ کھاؤ، کوئی زبردستی نہیں ہے، تمہیں کراہت ہو رہی ہے نا، نہ کرو. لیکن اس حلال چیز کو حرام کہنے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں. حرام چیز سے اجتناب کرنا ہوتا ہے، حرام ماننا کہتے ہیں اس چیز سے مکمل اجتناب کر دیا جائے. اور کسی چیز کو اگر اللہ حلال کہہ دے، کوئی دوسرے بڑی سے بڑی ہستی اسے حرام کہہ سکتی ہے؟ یا وہ رویہ اپنا سکتی ہے جو حرام کا ہوتا ہے، یعنی منع ہو جانے والا ہوتا ہے؟ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اتھارٹی اللہ نے نہیں دی، جس کو اللہ حلال کر دے اس کو وہ ترک فرما دے. یہ آپ نے سورہ تحریم میں پڑھا ہوگا، کہ اللہ نے شہد کو اگر حلال کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات بیویوں کے کہنے میں آ کے اس حلال کو اپنے اوپر حرام قرار نہیں دیا, صرف اپنے اوپر منع کر دیا تھا کہ میں نہیں استعمال کروں, تو قرآن کی آیت میں اتر گئی کہ محمد جسے ہم حلال قرار دیں تو اپنی بیویوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے حرام کر دے گا. تو کائنات کے اندر اگر کسی کے پاس اتھارٹی ہو سکتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ, تو دوسری ہستی ہو ہی نہیں سکتی. اور ایک بیوی کے پاس کیونکہ شہد تھی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کھلاتی, باقی بیویوں کو کچھ حسد سا ہونے لگا. جو سوتن ہوتی ہے وہ چاہے نبی کے گھر کی ہو, سوتن کا جلاپا تو اپنی جگہ مسلمہ ہے, وہ تو ہو کے رہنا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ رسول اللہ زیادہ وقت پھر ادھر نہ لگایا کرے, اس کی تعریفیں ہی نہ کرتے رہا کرے. تو کہنے لگے آسن کی بو آتی ہے, وہ آسن کی بو شہد سے آتی تھی. تو رسول اللہ نے کہا کہ اچھا میں اسے کھانا ہی چھوڑ دیتا ہوں. اللہ نے کہا کہ ان بیویوں کی خوشی کی خاطر ہماری حلال چیز کو رسول تو حرام کر دے گا. اللہ حرام قرار تو نہیں دیا تھا, اس سے یہ رویہ رکھنا کہ اس کو مکمل چھوڑ دینا اس طرح اور باقاعدہ اعلان کر دینا کہ میں اسے نہیں استعمال کروں گا, اس کی بھی اجازت نہیں. ہاں جس کے بارے میں اللہ نے حلال کہا ہے اور تمہیں کھانے کو جی نہیں چاہتا, تم اس سے کراہت کرتے ہو, تمہیں مزہ نہیں آتا, تو معذرت کے ساتھ نہ کھاؤ, لیکن یہ نہ کہو کہ میں نہیں کھاؤں گا, یہ نہ نام کرو کہ یہ نہیں کھانا چاہیے. یہ کسی کا بھی اختیار نہیں, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ کا بھی. ہاں یوں کہا جا سکتا ہے, یہ بھی ہمارے ہاں ایک ذرا ایگزیجریشن ہو جاتی ہے کہ اللہ نے حلال کیا تو اسے کہہ دے کہ نہیں کھانا, تو اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ تو بڑا گناہ ہو جائے گا. نہیں, گناہ نہیں ہوگا, تو اسے نفرت کا اظہار نہیں کر سکتا, عدم رغبت کا اظہار نہیں کر سکتا, لیکن تو کہے کہ میرا مزاج نہیں چاہ رہا کہ اس وقت کھاؤں. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خالد بن ولید اور کچھ اور نوجوان بیٹھے ہوئے تھے, تب جسے اردو میں گو کہتے ہیں, گو جانور دیکھا نا آپ نے, قلعوں پر عموماً لوگ استعمال کرتے تھے پتا کرنے کے لیے, اوپر چڑھنے کے لیے, کمند ڈالنے کے لیے. اس گو کو ذبح کر کے حضرت خالد بن ولید اور کچھ نوجوان اور بیٹھے اسے کھا رہے تھے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی, آقا یہ دم ہم کھا رہے ہیں, یہ گو ہم کھا رہے ہیں, آپ بھی تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تفضلوا, بسم اللہ کرو, کھائیے, آپ شوق سے کھائیے. وہ نا کراہ بزار, مجھے ذرا اسے کراہ, میں نہیں کھاؤں. کوئی دل کی کراہت ہو جانا یہ ایک مزاج کی بات ہے, اس کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن ایک چیز کو پسند بھی کر رہے ہو کسی اور کی رضا کی خاطر, کسی اور یا کسی چیز کو چھوڑ دینا, اس کی ممانعت. میں بات سمجھا سکا یا نہیں جی؟ کب حلال ہوتی ہے وہ چیز, کب حرام ہوتی ہے, جن بنیادوں پہ ہوتی ہے, اللہ تو ہی بہتر جانتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں گئے, تو خیبر تک جاتے جاتے عمر الاہلی گدے کا گوشت اور متا اور تو اسے وقتی نکاح, یہ جائز تھا, صحابہ کرتے تھے. خیبر سے واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر الاہلی اور متا سے لوگوں کو منع کر دیا کہ آج کے بعد یہ منع ہے. وما ینطقو عن الہوا, وہ تو اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے, ان ہوا وہی ان یوہا, وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پہ نازل ہوتی ہے, تو وہی نازل ہو گئی, انہوں نے منع کر دیا. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے حلال کیوں تھا اب حرام کیوں ہو گیا؟ اللہ اس کی حکمتیں آپ ہی جانے. آپ پھر سن لیں, آپ کے کہنے پہ ہمیں کہہ دیا کہ نہیں کھانا تو نہیں کھائیں گے, نہیں مدعا کرنا تو نہیں کریں گے. ذرا ایک اور احتیاط, سبحان اللہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ خیبر کی لڑائی میں شریک تو تھے لیکن یہ خبر ان تک نہ پہنچ سکی کہ متا حرام کر دیا گیا ہے, یہ خبر نہیں پہنچی ان تک. باقی سارے صحابہ نے کہا کہ متا وقتی نکاح جو ہے یہ اللہ نے حرام کر دیا, محمد رسول اللہ نے خیبر کو پہنچا دیا. فرمانے لگے اگر خیبر میں رسول اللہ نے کہا ہوتا تو میں تو خیبر میں موجود تھا, مجھے بھی پتا چل جاتا. حضرت عبداللہ ابن عباس کوئی عام شخصیت تو ہے نہیں, یہ تو وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں خود محمد رسول اللہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی, اللہم فقہ فی الدین وعلمہ تاویل القرآن, اے اللہ ان دین کا فہم عطا فرما دے اور قرآن حکیم کی سمجھ عطا کر دے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبر الامہ کا خطاب دیا تھا کہ امت کے سب سے بڑے یہ عالم دین, یہ خطاب تو خود اللہ کے رسول نے دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ نے یہ بات کہی, اتنا پتا ہے کہ خیبر سے پہلے تک تو جائز تھا, رسول اللہ نے منع نہیں کیا تھا. اب منع کرنے کا چونکہ مجھے نہیں پتا تو میں اپنے اندر یہ جرت نہیں پاتا جس بات کا مجھے پتا نہ ہو اور میں لوگوں کو کسی کے کہنے پہ کہہ دوں کہ یہ حرام ہے, میں نہیں کہتا. یہ ہے احتیاط اسلام. کسی نے کہا, عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کراہت تو میری اس سے پہلے بھی تھی, میں نے نہ پہلے کبھی کیا ہے نہ آئندہ کبھی کروں, کراہت تو میری تھی پہلے بھی تھی, مجھے میری طبیعت کو بھاتا ہی نہیں, لیکن جس کے بارے میں مجھے خبر نہیں مل سکی میری کیا ہستی کہ جس کو محمد رسول اللہ نے نہیں حرام کیا میں اسے کر دوں. تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی تو وہ بڑی کیلو کال کرتی تھی اور اپنے اوپر بے شمار چیزیں خود ہی انہوں نے ڈراپ کر رکھی تھی, یہ حلال ہے اور یہ حرام. مذہبی پروہتی نے کوئی کام کرنے کا حکم دینا ہے یا کسی کام سے روک دینا ہے, یہ اتھارٹی کس کی ہے؟ مجھے آواز نہیں آئے گی. اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو یہ مقام دے دیا جائے تو اس کا نام شرک ہے, اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک. یہ سب سے بڑا, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. حلال طیباً, پہلے میں حلال اور طیب کی بات عرض کر لوں پھر میں اگلی بات عرض کروں. حلال تو بات واضح ہوگی کہ اس کے پاس ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. جس کو اللہ حلال کہہ دے, جس کو رسول حلال کہہ دیں, کسی بھی بنیاد پر ہم اسے حرام کہہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن مٹن, بیف, مرغی کا گوشت, مچھلی کا گوشت, زمزم, وہ جو اجوا کھجورے, یہ سب حلال ہیں کیا حرام ہیں؟ کسی بھی دلیل کی بنیاد پر انہیں حرام کہا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ سود کے مال سے لی گئی ہو, یہ رشوت کے مال سے زمزم خریدا گیا ہو, یہ غصب کے مال سے, چوری کے مال سے, ڈکیتی کر کے چھینا گیا ہو, وہ زمزم حلال ہے کیا حرام ہے؟ حضور پھر بھی حلال ہے یہ, جس کو اللہ, یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں, کسی بھی دلیل کی بنیاد پر جسے اللہ حلال کہہ دے اسے کوئی حرام نہیں کہہ سکتا, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتا. تو میری اور آپ کی کیا مجال, دونوں نکل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں, میں نے اسی کی پریکٹس کروائی جا رہی. حلال تو حلال ہے, وہ اللہ نے کہہ دیا ہے, لیکن وہ طیب نہیں رہا, وہ پاکیزہ نہیں رہا, وہ پلید ہو گئی ہے, وہ پلید ہو گئی ہے چیز. اگر رشوت سے لیا ہے زمزم, رشوت سے لیا کھجورے اجوا, رشوت سے آپ نے بکری کا گوشت خریدا ہے یا مرغی اور کا گوشت خریدا ہے, کسی کے بھی کہنے پر کسی بھی دلیل پر وہ عمدہ ہو سکتے ہیں. اگر وہ رشوت کے مال سے ہیں تو پلید ہیں, یہ غیر طیب ہیں. حلال سے بھی حلال کا کھاؤ اور پاکیزہ کھاؤ. تو گویا کہا ہے جو حرام ہے وہ نہیں استعمال کرنا, اور حرام حلال ہی چیزیں جن کے اندر اللہ نے کہہ دیا کہ اب یہ طیب نہیں رہ گئیں, یہ پلید ہو گئیں. پلید چیزیں کھانے کی اجازت ہے, وہ بھی نہیں کیا ہم نہیں کھائیں گے, لیکن اس سے حلال تو حرام بھی نہیں ہے. میں بات سمجھا سکا یا نہیں؟ یہ ایک باریک سا نقطہ ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے کھول کے رکھنا. جس جس کو اللہ کہہ دے حلال وہ حلال, جس جس کو اللہ کہہ دے حرام وہ حرام, اور جن کے بارے میں شک ہو کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے, ان سے پرہیز کر لینے کا نام تقویٰ, ان سے پرہیز کر لینے کا نام تقویٰ ہے. اگر آپ کو کلیئر نہیں ہے لیکن شک پڑ گیا کہ یہ چیز حلال ہے استعمال کر لیں, لیکن شک پڑ جائے کہ حرام ہے تو پھر اجتناب کریں گے, یہ تقوی کی علامت. ایک اللہ والے نے بھوک کشتائے ہوئے تھے, لیکن ایک ندی کے کنارے بہتا ہوا سیب آ گیا, بہتا ہوا سیب آ گیا. سیب حلال ہے کیا حرام؟ جی حلال. سیب حلال ہے. انہوں نے دیکھا کہ بہتا ہوا کہیں سے سیب آ گیا ہے, ندی سے اٹھایا اور اسے کھا لیا. کھاتے ہی احساس ہوا کہ یہ مال تو بہرحال میرا نہیں تھا, حلال تو ہے لیکن یہ مال تو میرا نہیں تھا, پتہ نہیں کس کا تھا, اور زمین پہ پڑی ہوئی چیز اٹھانے کی تو مجھے اجازت نہیں تھی. اے میں کیا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا. جدھر سے پانی کا بہاؤ تھا ادھر کو چل پڑے الٹا کہ یہ کس سائڈ سے سیب آیا ہے. چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچے, اس باغ کے مالک کے پاس چلے گئے اور کہا کہ باغ کے مالک مجھے نہیں پتا تھا اور میں نے تیرا سیب کھا لیا ہے, اب جو چاہے سزا دے. اس نے کہا کہ اچھا سیب تو نے میرا کھایا ہے. وہ بھی بڑے ولی اللہ تھے, انہوں نے کہا میرا سیب کھایا ہے نا تو نے, کوئی بات نہیں آج سے تو میرا غلام. انہوں نے کہا گناہ تو کر بیٹھا ہوں, شاید اس تیری غلامی کرنے میں ہی اللہ مجھے معاف فرما دے, میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دس سال تو نے اس بات کی نگہداشت کرنی ہے تب تیرا وہ گناہ معاف ہوگا. دس دنوں کے اندر دیکھا کہ اس بندے کے اندر تو ایک نور ہے جو چمکتا ہے, کہ رات کو جس کٹیا میں رہتا ہے وہاں بھی نور ہے ایک جو اللہ کی طرف جاتا ہے. وہ اللہ والا اس اللہ والے کو پہچان گیا اور اپنی بیٹی کا عقد کرتے ہوئے کہا کہ آج سے یہ باغ بھی تیرا. جو لوگ تقوی کی روش کو اپنا لیتے ہیں ان کا اندر بھی چمکتا ہے, ان کا باہر بھی چمکتا ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ میں اس چمک کو دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو, لیکن وہ چمکتا ہے, وہ مہکتا ہے جو اس کے اندر تقوی ہوتا ہے. اس کی مہک آتی ہے اللہ والا اس کو دور سے پہچانتا. یہ حلال کھانے اور حرام کھانے کے اندر زمین آسمان کا فرق. جب انسان حلال کھاتا ہے تو اس کے اندر اخلاقی قوتیں حلال پیدا ہوتی ہیں, جب وہ حرام کھاتا ہے تو اس کی حرام حل اخلاقی قوتیں پیدا ہوتی ہیں. اور جو باپ اپنی اولاد کو مٹن بیف تو بڑا عمدہ کھلاتا ہو لیکن رشوت کا مال لے کر آتا ہو, وہ خود بھی کھاتا ہو اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا ہو, وہ گھر والوں کے لیے مخلص ہے؟ جس نے حرام کھایا ہے فی بطون النار, قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر لی ہے. اور جس نے حرام کھایا ہے قیامت کے روز اس کو بڑی بھوک لگے گی اور کھانے کے لیے خاردار جھاڑیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, وہ کھاتا جائے گا اندر چرتا جائے گا, وہ بلبلا اٹھے گا. جس نے حرام پیا ہے, جس نے پلیت پیا ہے, میرا جملہ سنیں, جس نے حرام پیا ہے, جس نے پلیت پیا ہے, پیاس اس کو بڑی لگی ہوگی, پاکیزہ پانی جو حوضِ کوثر پہ محمد رسول اللہ کے پاس ہوگا اس پیاسے کو رسول اللہ پانی پلائیں گے. اس کے لیے میرے اللہ نے کہا ہے زخموں کی دھوبن ہوگی, خون اور پیپ پینے کو ملے گا. میرے اللہ نے بتایا ہے کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا, زنجیروں میں بندھا ہوگا اور اسے پینے پہ مجبور کیا جائے گا. حلال اور حرام یہ متعلقہ کلمات استعمال ہوئے ہیں. کیا حلال اور حرام صرف غذا ہی ہوتی ہے؟ اس آنکھ کا جو فنکشن ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کا, وہ حدود جو اللہ نے قائم کر دی ہے ان حدود کو توڑ کے جو دوسری جگہ دیکھتا ہے, اس کا فنکشن پلید ہو گیا کہ پاک رہا, نگاہیں پلید ہو جائیں تو اللہ فرماتے ہیں پگھلا ہوا جس اس کی آنکھ میں ڈال دیا جائے گا. وہ نوجوان ہو, وہ ادھیر عمر کا ہو, وہ بوڑھا ہو, غیر محرم کو دیکھ کے وہ اپنے اندر سے دیکھ کر خود جج کر سکتا ہے, اوپر والا تو جانتا ہی ہے, اسے خود بھی پتا چل جاتا ہے, اندر خطرے کی گھنٹیاں بڑھ جاتی ہیں کہ نگاہ پلید ہو گئی, بگڑا ہوا سیسا تیار کر دیا گیا ہے جس کے اندر ڈال دیا جائے گا. یہ کام کاہے کے لیے بنائے گئے ہیں؟ حق سننے کے لیے کہ باطل کو؟ یہ نور جہاں کو, لتا کو, بڑے بڑے معززین کو دیکھا, انہیں زغنے سن رہے ہیں, کوئی خاص نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا جملہ سنیے, غیر محرم کو دیکھنا نگاہوں کا زنا, کانوں سے لذت ہے کسی آواز کی لینا یہ تنوں کا زنا ہے, اور لمس کر کے اگر کسی سے مزہ لیا ہے غیر محرم سے تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے, اور برائی کی طرف چل کر اگر قدموں سے گیا ہے تو وہ قدموں کا زنا ہے جو محمد رسول اللہ نے فرمایا. حلال اور حرام تقوی اور پیسے کا نام نہیں ہے. آپ کو اللہ نے جتنی بھی صلاحیتیں دے رکھی ہیں وہ صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگیں تو حلال, اور اللہ کی راہ سے ہٹ کر لگیں تو وہ, کیونکہ یہ عطا اسی کی ہے اور اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس کی راہ میں لگا دیا جائے. یہ نگاہ حق بین ہو, حق شناس ہو, یہ کان حق بین اور حق شناس ہو, یہ حق سننا چاہے, یہ زبان حق کہے, ورنہ یہ حلال ہے پلیت ہو جائے گی. جھوٹ بولیں گے تو حلال رہے گی کہ پلید ہو جائے گی؟ غیبت کریں گے پلید ہو جائے گی کہ پاک رہے گی؟ جس نام سے جس زبان سے اپنے اللہ کا نام لینا ہے اس کے نام کی مالا جپنا ہے, نماز کے اندر اور قرآن کی تلاوت جس زبان سے کرنی ہے, اس زبان کو پلیت کرنے کا تمہیں کوئی اختیار ہے؟ جسے اللہ نے پاک کیا تم کون ہوتے اسے پلیت کرنے والے؟ اور جب تم چگلیاں کرو گے, ریتے کرو گے, بدگمانیاں کرو گے تو ذہن تمہارا پاک رہا کہ پلیت ہو گیا؟ یہ کس کی عطا تھی؟ اس کو تو ویسے لگنا تھا جس طرح کا اللہ نے اسے بنایا تھا. زبان حق کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے, یہ حق بیان کرے تو پاک. کسی کے بھی ڈر اور خوف سے اگر حق کی بجائے باطل کا بیان کرنے لگ جائے, لغو بیان کرنے لگ جائے تو پاک رہ گئی کہ پلیت؟ وہ علماء, وہ اللہ والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ ہزاروں نمازیں پڑھیں, ہزاروں روزے رکھیں, ہزاروں زکاتیں اور حج کرتے پھریں, لیکن ان کی زبان جو اللہ اور ان کے رسول کہتے ہیں وہ تو نہ کہے, اور حکومت کے ڈر سے ٹکوں کے لالچ میں مراعات کی وجہ سے نوکری کے چھوٹ جانے کے غم سے اگر اس سے ہٹ کر زبان کو استعمال کر لے, ان کی زبانیں پلید ہیں کہ پاک, اور پلید چیز جنت میں جائے گی؟ سوچو سوچو سوچو, گھروں کے اندر میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوچو میں اور آپ گلی بازار اور منڈی اور کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ سوچو اقتدار کے وانوں کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ آئیے اس کو پھر سے پڑھتے ہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حلال اور طیب کھانا, جب حلال اور طیب نہیں کھاتے تو پھر وہ موقع آتا ہے کہ انسان شیطان کے خطوات میں, شیطان کی پلاننگ میں چلا جاتا ہے.